بار دیگه درود به جناب محمد و آل محمد پر. فاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به يا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امامت کا منتخب قرار دیا اور ایسے امام کی امامت میں خلق کیا ہے کہ جن کی تعریف میں تمام معصومین علیہ السلام نے بیانات ارشاد فرمائے ہیں. ایسے امام کی امامت میں خلق کیا ہے کہ پانچویں امام ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. تمام ائمہ اطہار کی ذوات مقدسہ پر بالاخص امام وقت وجود مقدس پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جتنی خدا نے متعال کی نعمت بزرگ ہے اتنا ہی اس کا امتحان اتنا ہی اس کا ثواب بھی بڑا ہے. اگر ایسے امام کے دور امامت میں ہیں اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ان کا ظہور مبارک دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سخت امتحان سے گزرنا ہوگا. انعام بعد میں ملے گا کہ جب مولا تشریف نہ آئے پوری دنیا کے اوپر ان کا پرچم لہرائے عدل و انصاف کی دنیا دیکھنا نصیب ہوگی کمال حاصل کرنا آسان ہوگا خدا و نمتاب کے راستے میں قدم بڑھائیں گے. لیکن ان سب سے پہلے وہ امتحان ہوگا جو نصرت کے لیے ہمیں دینا ہوگا اور اس سے پہلے ایک اور امتحان ہے جو ہم زندگی اس وقت گزار رہے ہیں یہ ایک امتحان ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے خدا و نمتاب بار بار امتحان دیتا ہے ایک انعام دیتا ہے پھر وہ انعام خود ایک امتحان میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور امتحان ہوتا ہے, اس امتحان کے نتیجے میں ایک اور انعام ملتا ہے. جیسے آپ اور میں اپنی عام زندگی کے اندر ایسے ہی ہیں, فرض فرمائیں آپ نے ایک نیکی انجام دی, خدا تعالیٰ ایک توفیق دے گا, اس توفیق کے نتیجے میں اب یہ طے کرنا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے اس توفیق سے فائدہ اٹھایا یا فائدہ نہیں اٹھایا. فرض فرمائیے آپ یہاں پر سعید الشہدا کے غم میں روئے, آپ ازداری نے آپ کے آنکھوں سے پرخلوص آنسو جاری ہوئے, کل خدا تعالیٰ نے آپ کو نماز شب کی توفیق دی, آپ کی آنکھ ایسے وقت پہ کھلی جس پہ آپ نماز شب پڑھ سکتے تھے. اب یہ جو توفیق ملی ہے یہ ایک انعام ہے پچھلے اچھے کام کا, لیکن اب یہ خود ایک امتحان ہے. اب اگر اس توفیق سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا, آپ نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز شب ادا کر دی, آپ نے اس انعام سے فائدہ اٹھا لیا, اب اس کے نتیجے میں ایک اور توفیق ملے گی, ایک اور راستہ کھلے گا. یوں بار بار امتحان ہے, بار بار انعام ہے, اور کہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کسی توفیق کے سلب ہونے پر معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سب کا سب؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اگر توفیق ملنا شروع ہو جائے, کوئی اس توفیق سے فائدہ اٹھائے, تو گویا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر مزید توفیقات, مزید راستے, اور انسان ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کس جگہ پر جا کر توفیق چھن جاتی ہے؟ چھننے کا عمل بھی سمجھ میں آتا ہے, جہاں کہیں کوئی انسان گناہ کرتا ہے توفیق کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا کسی دی ہوئی توفیق سے فائدہ نہ اٹھائے, گویا اس نے مزید توفیقات کے دروازوں کو اپنے لیے بند کر دیا. تو دو چیپٹر سمجھ میں آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کوئی موقع دیا کہ میں کوئی اچھا کام کروں, اور میں نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے وہ اچھا کام نہیں کیا, دروازے بند ہو گئے, ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی جرم کو جانتے بوجھتے انجام دے دیا, ایک اور دروازہ بند ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ گناہ انجام دینا توفیقات کے چھیننے میں زیادہ اثر ڈالتا ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کسی اچھے کام کو انجام نہیں دوں. اچھا کام انجام نہ دیا, ایک دروازہ بند کرے گا, گناہ انجام دینا کئی دروازے بند کر دے گا. بس توفیقات کے چھیننے کا قانون سمجھ میں آتا ہے, کوئی گناہ ہوتا ہے اور کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھانا ہوتا ہے, توفیقات شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے, یہ سمجھ میں آئے کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے. اس پہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. گویا توفیقات شروع ہونے کے لیے چند قوانین سمجھ میں آتے ہیں. جس طرح گناہ کرنے سے توفیقات چھنتی ہیں, کوئی گناہ کا موقع آئے اور گناہ نہ کرے, یہاں سے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں. گناہ کا موقع آیا, اس نے گناہ نہیں کیا, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, یہاں سے دروازے کھلتے ہیں. ہم نے کئی عرفا کی داستانیں پڑھی ہیں, زندگی کے حالات پڑھے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک پہلا قدم کیسے اٹھتا ہے. کچھ عرفا وہ ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ تدریجی عمل میں ایک ایک مرحلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ایک لہجے میں کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ان سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی گناہ کا منظر ان کے سامنے آتا ہے اور یہ گناہ نہیں کرتے, یہاں سے سب کچھ تبدیل ہوتا ہے, یہاں سے سب کچھ تبدیل ہوتا ہے. بس آپ اور میں یہ نہ سوچیں گے یہ جو توفیقات ملنے کا دروازہ ہے یہ صرف مثال کے طور پر روضات مقدسہ کے اطراف میں ہے, قم میں, نجف میں, اور کربلا کے اندر مثلا مشہد مقدس میں, اور دوسرے مقامات پر مدینہ منورہ. نہیں, سب کا سب اللہ کا نظام ہے, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نعوذ باللہ نہیں کرے گا, ظاہر ہے عدل کرتا ہے. عدل کا مطلب یہ مجھے اور آپ کو بھی ملنا چاہیے, میں جو قم میں نہیں ہوں, مدینہ میں نہیں ہوں, نجف اشرف میں نہیں ہوں, مجھے بھی ملنا چاہیے. کیسے ملے گا؟ یہ کہ گناہ کا موقع میرے سامنے آئے اور میں گناہ نہ کروں, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں. اچھا, کچھ گناہ ہم وہ نہیں کرتے جس میں پبلک کی بھی بہت ساری دخالت ہے. میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا گناہ کروں گا؟ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گناہ کر دوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. تو یہ گناہ نہ کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, اس میں تو پبلک کی اوپینین کی بھی دخالت ہے. بازار کے اندر کھڑے ہو کر گناہ نہیں کروں گا کیونکہ 10 لوگ مجھے جانتے ہیں, گناہ کروں گا لوگ مجھے دیکھ لیں گے, میری ساری حیثیت ختم ہو جائے گی. تو حیثیت کا بوجھ بھی ہے. آپ کے رشتے دار آپ کو دیکھ لیں گے, آپ کے ماننے والے جاننے والے آپ کو دیکھ لیں گے. وہ موقع جب صرف آپ ہیں اور خدا ہے اور کوئی گناہ کا موقع ہے, ادھر آپ نے کنٹرول کر لیا اپنے اوپر. یعنی شاید مہلک ترین گناہ وہ گناہ ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے, خطرناک ترین گناہ وہ گناہ ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے. کیوں؟ اس کا شاہد صرف خدا ہے, پھر اب کوئی اور شاہد نہیں ہے, پھر خدا شاہد ہے, پھر اسے حساب دے گا, سخت حساب دے گا. کیوں؟ خدا نے نکال کی احانت ہوئی ہے. لہٰذا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, یہ بیچ میں ایسے ہی کلام میں آ گیا کہ یہ جو ہمارے گھر کے اندر گھروں کے اندر کیبلز وغیرہ ہیں, ٹیلی ویژنز وغیرہ کی وجہ سے تنہائی کے گناہ کا موقع اس نسل میں بڑھ گیا ہے. پہلے نہیں تھا, پہلے تنہائی کے گناہ کا موقع اتنا زیادہ نہیں تھا. اب انٹرنیٹ, موبائل فونز, ٹیلی کمیونیکیشن, اس کی وجہ سے تنہائی کے گناہ کا موقع بڑھ گیا ہے. اس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. اگر کسی نے مانوی ترقی واقعاً چاہیے, کوئی چاہتا ہے واقعاً اللہ کی راہ میں بڑھے, اپنے امام کی نصرت کو اہمیت دیتا ہے, چاہتا ہے اپنے امام کے لیے جان قربان کرے, یہ سب کلام سے نہیں ہوگا, دعا سے نہیں ہوگا. اس کا بھی اثر ہے, پہلا اثر عمل کا ہے. پہلے گناہ سے تو روکے اپنے آپ کو. کہہ سکتے ہیں کہ گندے برتن کے اندر دودھ اچھا باقی نہیں رہتا. ہمارا دل ایک ظرف ہے, حب اہل بیت اطہار بہت پاکیزگی ہے, اس کے لیے پاکیزہ ظرف چاہیے. پاکیزہ ظرف میں پاکیزگی باقی رہے گی. جب تک یہ ظرف پاکیزہ نہیں ہوگا, اس میں ہر قسم کی واردات ہو رہی ہو, آنکھوں کے ذریعے سے, کانوں کے ذریعے سے, مصنوعی ذہن کے ذریعے سے, تو پھر یہاں پاکیزگی نہیں آئے گی. اگر ہم چاہتے ہیں واقعا حب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں رگوں کے اندر جاری ہو جائے, ہمیں گناہ سے بچنا پڑے گا, اور ان گناہوں سے خاص کر بچنا پڑے گا جو تنہائی میں انجام پائیں اور جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, خدا دیکھنے والا. خدا نے مجھے اور آپ کو ایسی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. گویا میں اور آپ سب کے سب ایک تحریک کا, ایک حرکت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ مثلا وجود اقدس امام کے نام پر لوگ واقعی دلچسپی لیتے ہیں, تو احساس ہوتا ہے ہم لوگوں کے شاید ارادے میں بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ایسے پا گیا ہے کہ اب لوگ دلچسپی لے رہے ہیں, لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. گویا یہ جو آپ اور میں آ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ خدا ہم سب کو موقع دے رہا ہے کہ دیکھو ایک امامت کے وجود کے لیے زمین تیار ہونی ہے, تم کیا کرنا چاہتے ہو اس کے لیے. اب معاملہ صرف الفاظ اور دعا کا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی 50 سال پہلے بھی دعائے سلامتی امام پڑھتا ہو, عمل پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیتا ہو, کیونکہ یہ سوچتا ہو نہیں معلوم کب ظہور ہوگا. اب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بہت نزدیک ہے. اب تو جو واقعاً کہہ رہا ہے کہ میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں, اسے ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے, نصرت سے نزدیک جا رہا ہوں یا دور جا رہا ہوں. لہذا یہ جو ہمارے الفاظ تھے, اب ان الفاظ کو میدان عمل میں اترنا چاہیے. میں نصرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں؟ امام ایک عالمی انقلاب کی گفتگو کر رہے ہیں, کوئی علاقائی تبدیلی نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام علاقائی تبدیلیوں کے لیے تشریف لاتے تھے, خاتمی مرتبت عالمی تبدیلی کے لیے تشریف لائے, رحمت للعالمین بن کر آئے. ان کے جانشین محدود شریعت کے جانشین نہیں تھے, عالمی شریعت کے جانشین تھے. لہذا اب جو آخری فرزند ان کے تشریف لا رہے ہیں, وہ کسی علاقائی تبدیلی کے لیے نہیں آ رہے. یہ تبدیلی صرف مشرق وسطی میں نہیں آنی ہے, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آبادی ہے ان کی فتح کا پرچم لہرانا ہے. لہذا مثال کے طور پر ہم اور آپ برے صغیر کے اندر ہیں, یہاں بھی امام تشریف لائیں گے, یہاں پر بھی امام کی حکومت قائم ہوگی, یہاں پر بھی حاکمیت امام کے ہاتھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم نے کیا تیاری کی ہے. ایک تیاری میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا خدا تعالیٰ نے موقع دیا, ان کے لشکر میں جا کر شرکت کریں گے ان شاء اللہ خدا موقع دے. اس سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے جو انجام پانا ہوگا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تبدیلی جبری نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس خدا تعالیٰ کچھ کرتا چلا جائے گا, تبدیلی آتی چلی جائے گی اور میں اور آپ کچھ نہیں کریں گے اور شامل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہم اور آپ ارادہ کریں گے, کوشش کریں گے. کوشش کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں اس پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ عالمی تبدیلی ہے اور دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے ہم کس تبدیلی کی گفتگو کر رہے ہیں. یہاں ایک عجیب مقابلہ ہے, ایک وہ ہیں جو امام کے ماننے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو شیطان کے ماننے والے ہیں. اگر امام کے ماننے والوں کے لیے بہت کچھ واضح ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کچھ ماننے والوں کے لیے کچھ واضح ہے کیا ہونے والا ہے, شیطان کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت کچھ واضح ہے کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ روایات میں کیا آیا ہے, ان کو نہیں پتا روایات میں کیا آیا ہے, انہوں نے اچھی طرح مطالعہ کیا ہوگا. یہ غاصب فلسطین کے اوپر غصب کرنے والا اسرائیل جب 1984 میں لبنان پہ حملہ کرتا ہے, 1982 میں پہلی دفعہ انہوں نے لبنان پہ حملہ کیا, تو ان کے سامنے پہلی دفعہ براہ راست شیعت آئی ہے. پہلی دفعہ براہ راست شیعت آئی, اس سے پہلے ظاہر ہے ایران میں انقلاب آیا تھا اور ایران نے انقلاب میں ان کے خلاف بہت نعرے لگائے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ شیعہ میں ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. لیکن 1982 میں جب لبنان پہ حملہ کیا تو پہلی دفعہ شیعہ گروہ ان کے سامنے آیا, تو انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شیعہ گروہ کس ٹائپ کا ہے, ان کا مقابلہ کیسے ہوگا, انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر شیعہ تھیولوجی, شیعہ الہیات کے اوپر پی ایچ ڈی کی سطح کے ڈپارٹمنٹس کھولے دشمن کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی اب ہمارا حملہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے, اب ہمارا مقابلہ شیعوں کے ساتھ بھی ہے, لبنان کے شیعہ. تو لبنان کے شیعہ کو سمجھنے کے لیے اسلامی انقلاب کے بعد جو شیعوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اس کو سمجھنے کے لیے یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کے لیول کا ڈپارٹمنٹ کھولا. اب ذرا سوچئے اس ڈپارٹمنٹ کو پی ایچ ڈی کی سطح پہ کام کرتے ہوئے 28 سال ہو رہے ہیں, 28 سال ہو رہے ہیں. 1984 میں ایک سیمینار کروایا تھا انہوں نے, 1984 میں, پہلے بھی بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک دفعہ میں نے, 1984 میں ایک سیمینار کروایا تھا اور اس کے اندر پوری دنیا کی شیعت کے بارے میں مطالعات کیے تھے, مطالعات کیے. پاکستان کی شیعت پر دو تقاریر ہوئی تھیں کیونکہ اس سیمینار کی رپورٹس تقاریر انگلش میں بعد میں چھاپی گئی تھیں, اس کا فارسی ترجمہ ایران میں ملتا تھا, وہ میں نے بھی پڑھا تھا. پاکستان کی شیعت کے بارے میں دو تقاریر ہوئی تھیں, علامہ شہید عارف حسین حسینی اس وقت حیات تھے. تو تقریر تیار کرنے والے نے علامہ عارف حسین حسینی کی ایسی تقاریر سے کوٹیشن دی تھی جو اس وقت تک ہمارے پاس نہیں تھی اور ان کے ریکارڈ میں تھی اور ہمارے پاس چھپی بھی نہیں تھی, ہمارے پاس ان کی شہادت کے بعد چھپی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اتنا کلوزلی دیکھ رہے ہیں وہ, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1984 کی. اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن ہے, میں جو بول رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں, شام کو دوپہر میں انٹرنیٹ پہ چلا جائے گا. 84 میں سب نہیں تھا, 84 میں اگر کوئی یہاں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے, فلسطین بھیجنا ہے اس کو, اسرائیل بھیجنا ہے, تو کسی نے جہاز سے لے کے جانا ہے تب وہاں پہنچے گا. وہ یہ سارے کام کر رہے تھے, محنتیں کر رہے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو امام وقت کے دشمن ہیں وہ سب نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, آپ کے دل میں امام کی محبت اٹھ رہی ہے, آپ ایک جذبے کے ساتھ اپنے امام کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں جانتے ان سب چیزوں کو, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے امام نے اپنا لشکر کہاں سے بنانا ہے, کیسے لے کر بڑھیں گے, کس علاقے میں جائیں گے, کس کس کو تہس نہس کریں گے, سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ اس کے مقابلے کے لیے کیا کر رہے ہوں گے یہ ہمیں سوچنا ہوگا. کر نہیں رہے ہوں گے, کر چکے ہوں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہم سے پہلے کوشش کر لیتے ہیں, وہ پلاننگ میں ہم سے بہتر ہو جاتے ہیں, منصوبہ بندی میں ہم سے بہتر بنتے ہیں, ان کا مکر و فریب اس معاملے میں بہت تیز ہے. تو انہوں نے اس سے پہلے کہ ہم اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہوں ہمارا علاج سوچ لیا ہوگا کہ اگر یہ لوگ کبھی امام کے نام پر جمع ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کا علاج کیا ہے, انہوں نے ہمارا علاج سوچا ہوگا. اب میں اسی طرح سے سوچتا ہوں کہ اگر کوئی پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے کہ دشمن مجھے یہاں سے ضرب لگا سکتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ ضرب لگا چکا ہوگا, منصوبہ بنا چکا ہوگا. اب میں صرف ایک پہلو کے اوپر توجہ دیتا ہوں. آج امام کا یہ انقلاب عالمی انقلاب ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں تبدیلی آنی ہے. کفر کو پتا ہے ہمارا کوئی مرکز باقی نہیں بچے گا. ان کو پتا ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے امام کوفہ تشریف لے جائیں گے, وہاں امام کا قیام ہوگا, امام بیت المقدس جائیں گے. صراحت کے ساتھ بالکل واضح دو اور دو چار کی طرح ہماری روایات میں لکھا ہے, اہل سنت کی روایات میں لکھا ہے, سب کے پاس لکھا ہوا ہے کہ امام فلسطین کے اندر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. بالکل دو اور دو چار کی طرح لکھا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں اس کی کوئی تعویل یہ ہے, نہیں, تعویل تشریح نہیں ہے, صراحت یہی ہے کہ امام بیت المقدس جائیں گے, وہاں پر جا کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. یہ اسرائیل کو نہیں پتا, اسرائیل کو نہیں پتا کہ امام کے لیے لکھا ہوا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ان کو تو یقین نہیں ہے کہ امام آئیں گے. میں آپ کو عرض کروں شاید ان کافروں کو ہمارے بعض دوستوں سے زیادہ یقین ہے کہ جو یہ روایتیں ہیں یہ سچی ہیں. شاید ہمارے بعض مسلمانوں کو ان روایتوں کے سچے ہونے پہ اتنا یقین نہیں ہوگا, ان کو زیادہ یقین ہے. اور بہت پہلے سے ایسا ہی ہے, یعنی نبی اکرم کے زمانے سے ایسا ہی ہے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس کو. نبی اکرم کے بعض دشمن ایسے ہوتے تھے جو نبی اکرم کی ایک ایک بات کو حساب کرتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً ہوگا. آج بھی ایسا ہی ہے. یہ لوگ تو جانتے نا کہ یہ باطل ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ حق کون ہے, ان کو پتا ہے حق کون ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے یہ روایتیں سچی ہیں. انہوں نے جستجو کر لیے, ان کو پتا ہے یہ سچی ہیں. جب ان کو پتا ہے کہ سچی ہیں تو ان کو یہ سب پتا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور یہ ہوگا جو روایتوں میں لکھا ہوا ہے, ان کے پاس بھی ہیں. اب انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوگا اس کے لیے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ سرنڈر کیوں نہیں کر لیتے, تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ بھی کفر کی ایک عادت ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہار میری ہے, لیکن شیطان اتنا دھوکے میں رکھتا ہے کہ آخر وقت تک ہار مانتا نہیں ہے. اگر فرعون چاہتا بھی نہ کہ حضرت موسیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے تو شیطان اس کو اس طرح سے بہکاتا کہ حضرت موسیٰ سے لڑتا. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. شیطان اپنے اعلی کار سے بھی سچ نہیں بولتا, اس سے بھی جھوٹ بولتا ہے. فرعون کو بھی امید دلاتا رہا کہ اس دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے, جبکہ فرعون کو پتا تھا کہ وہ نہیں ہاریں گے, وہ اللہ کے نمائندے وہ جیت جائیں گے. شیطان کو بھی پتا تھا کہ وہ جیت جائیں گے, لیکن دھوکے میں رکھتا ہے. آج کے کفر کو بھی پتا ہے کہ شکست ان کی ہے, شیطان کو بھی پتا ہے کہ شکست اس کی ہے, لیکن مانیں گے نہیں, آخر وقت تک لڑیں گے, آخر وقت تک وجود اقدس امام سے لڑیں گے. اچھا اب انہوں نے لڑنے کے لیے کیا کیا ہوگا؟ ان کو پتا ہے امام تشریف لائیں گے, سب لوگ پوری دنیا سے جمع ہو جائیں گے. انہوں نے منصوبے بنائے. منصوبے کیا بنائے؟ بہت سادہ سا ایک منصوبہ, جتنا لوگوں کو اسلام کی وفاداری سے ہٹ کر اور وفاداریاں دے سکتے ہو اور وفاداریاں دے دو. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں. اسلام کی وفاداری نہ رہے اور وفاداریاں بنا دو, اور وفاداریاں بننے سے کیا ہوگا؟ کبھی متحد نہیں ہوں گے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نیشنلزم ایک فینومینا ہے, ایک فکر ہے. نیشنلزم یعنی قوم پرستی. ایک اس قوم کو ماننے والا ہے. پہلے نیشنلزم کا مطلب ملک ہوا کرتا تھا, پہلے ملک لیتے تھے. مثلا نیشنلزم کہتے تو ہم کہتے پاکستانیت. اب نیشنلزم اور تقسیم ہو گئی ہے نسل پرستی کے حد میں, اور ٹکڑے ہو گئی. شروع کہاں سے ہوا ہے؟ دنیا میں ہر فکر کا کہیں سے آغاز ہے. قوم پرستی کا بھی کہیں سے تو آغاز ہوگا. اتنی بڑی سیاست بن جائے کہ جیسے یورپ میں قوم پرست جماعتیں. قوم پرست کا مطلب پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ملک پرست, وطن پرست. اب تو اور تقسیم ہو گیا معاملہ. یہ جو وطن پرستی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ وطن پرستی کی لہر کہاں سے آئی ہے؟ چلو ان لوگوں کے پاس تو کوئی دین کی اہمیت ہی نہیں تھی, مثلا یورپینز کے پاس. تو جرمنی کے لوگ جرمنی کو پسند کرتے تھے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ دین تھا ہی نہیں ان کے پاس. फ्रांस के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं, फ्रांस को पसंद करते हैं, बात समझ में आती है। उनका जो दीन था वो इतवार इतवार का दिन है, इतवार का दीन है, बाकी छह दिन तो खत्म है, बाकी छह दिन के लिए किससे वफादारी है, मुल्क से वफादारी। मुसलमान में कैसे आया, मुसलमान पांच वक्त खुदा के सामने सजदा कर रहा है और अब भी कह रहा है मैं मुल्क का वफादार हूं दीन से बढ़कर। एक वो मुल्क से वफादारी होती है जो दीन के अंदर रहकर होती है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक वो वफादारी होती है जो दीन से बढ़कर वफादारी होती है, दीन बाद में है मुल्क पहले है। ये कहां से आया मुसलमानों के अंदर, इसकी तारीख बयान होती है। मुसलमानों में कुछ भी था, एक नामनिहाद सी हुकूमत चल रही थी, उस्मानिया हुकूमत। यूरोपीय ममालिक इस उस्मानिया सल्तनत को तोड़ने की बहुत कोशिश करते थे। उस्मानिया सल्तनत तुर्कों की थी और इस सल्तनत के अंदर इतने मुल्क थे उसमें ज्यादातर अरब थे, तुर्कों के अलावा अरब थे। मसलन उस्मानिया सल्तनत का कैपिटल था टर्की में, तुर्क थे वो लोग, इराक भी उसके अंदर था, हिजाज जिसको हम सऊदी अरब कहते हैं वो भी इसके अंदर था, बहरीन मिसाल के तौर पर, सब ये सब इसके अंदर थे। अब जब यूरोपीय ममालिक ने उस्मानी सल्तनत का मुकाबला करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये तुर्क अरबों की हिमायत के साथ इस्लाम के नारे पे जमा हुए हुए हैं। अब वो इस्लाम सही था या गलत था उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, इस्लाम के नारे पे सब जमा हुए हुए थे। पहली जर्ब इन्होंने यहां से लगाई कि अरबों के अंदर अरब नेशनलिज्म डाली, अरबों को कहा कि तुम अरब, तुम्हारी तारीख है, तुम्हारे पास इतना फख्र है और तुम किसके, कौन तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, तुर्क, तुर्क तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, इस अरब नेशनलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए क्या किया, हमारे पास तारीख मौजूद है, सबका सब डॉक्यूमेंटेड है। नेपोलियन के जमाने में मिस्र कुछ तहकीकाती टीमें भेजी गई, उन तहकीकाती टीमों ने अहराम मिस्र पे काम किया, इन आसार कदीमा को निकाला, आसार कदीमा को निकालकर मिस्रियों को समझाया कि तुम्हारी तारीख 4000 साल पुरानी है, तुम्हारी तारीख ये है, तुम्हारी तारीख वो है, तुम्हारी नस्ल वो है, तुर्कों की नस्ल कुछ और है, तुर्कों की हैसियत क्या है तुम्हारे सामने। अब मिस्रियों को कौम परस्ती के नाम पर बुलंद किया, अरब परस्ती, एक तरफ से मिस्रियों को इस तरह से किया, दूसरी तरफ से खुद तुर्कों को तुर्क कौम परस्ती के नाम पर बुलंद किया, तुम तुर्क हो, तुम्हारी तो फजीलत है ही कि तुम अरबों के ऊपर हुकूमत करो। उधर से ईरानियों से कहा कि तुम अजन, तुम्हारी 4000 साल की तारीख है, तुम सासानियों के अहद में ये थे तुम वो थे, तुम अपने ईरानी कौम परस्ती पर फख्र करो। सबको आसार कदीमा निकाल निकाल कर पकड़ाए और साबित किया कि तुम लोग इस्लाम से पहले भी बहुत कुछ थे। कौन सी शनाख्त जिंदा की, इस्लाम से पहले की शनाख्त। यानी अगर वो ये कहते तुमने मुसलमान होने के बाद ये किया तो सामने वाला कह सकता था हाँ हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान ने ये किया, नहीं उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने उस शनाख्त पे इसरार किया जो इस्लाम से पहले की थी, इस्लाम से पहले तुम वो थे, तुम इस पर फख्र करो। अब तुर्की अपने तुर्किज्म, पान तुर्किज्म, तुर्क नेशनलिज्म, मिस्री अरब नेशनलिज्म के ऊपर, पूरे खित्ते अरब के अंदर अरब नेशनलिज्म को परवान चढ़ाया। इधर से ईरानियों को ईरानी और अजमी नेशनलिज्म के अंदर, इन तमाम नेशनलिज्म का जो भरपूर फायदा उठाया वो यूरोपियंस ने उठाया, मुसलमान एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए। जब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अब कोई मुसलमान होने के नाम पर मुत्तहिद होने को तैयार नहीं है। जब मुसलमान के नाम पर मुत्तहिद होने को तैयार नहीं है तो फिर एक हुकूमत कैसे बच सकती है। बहुत ही आसान था, दो चार जासूस भेजे, एक तरफ से वहाबियों को और शरीफ खानदान को फौज दे दे के तैयार किया कि तुम उस्मानियों से लड़ो, दूसरी तरफ से मिस्रियों के अंदर अरबों को तैयार किया तुम भी उस्मानियों से लड़ो, फिर ईरानियों को तैयार किया, सबको मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया और सब खुश खुश अंग्रेजों से ये असलहा और जासूस ले रहे थे कि हम अपनी कौम के लिए मेहनत करेंगे। कौमी वफादारियों के नाम पर मुसलमानों ने एक दूसरे की गर्दनें काट दी, हो गया। नतीजा यह हुआ कि टुकड़े टुकड़े हो गए। पहली जंग अजीम पर उस हुकूमत का खात्मा हो गया, उस्मानी हुकूमत का, छोटे छोटे मुल्क बनना शुरू हो गए। अब जरा सोचिए, पहली जंग अजीम पर तीन इस्लामी मुल्क बनाए,
इस वक्त 55 है। 1975 तक आते आते 55 इस्लामी मुल्क बना चुके थे, और हर मुल्क के अंदर नेशनलिज्म, हर मुल्क के अंदर नेशनलिज्म। तो वो टीम, वो इंसानों का ग्रोह जो पहले किसी भी तरह से एक इस्लाम के नाम पर जमा हो चुका था, वो पहले मुल्कों के नेशनलिज्म में तकसीम हुआ तो 55 ग्रोह बन गए। अब ये पाकिस्तानी है, वो ईरानी है, वो तुर्की है, वो मिस्री है, वो ट्यूनिसी है, वो अलजजायरी है, 55 टुकड़े हुए। इस पर भी इक्तफा नहीं की, फिर मुल्कों के अंदर कौम परस्ती के नाम पर, नस्ल परस्ती पर तकसीम करना शुरू किया। चलो भाई ये पाकिस्तानी था, इसको पाकिस्तानी छोड़ दो, नहीं अब मजीद तकसीम चाहिए। मजीद तकसीम कैसे चाहिए? कुछ नहीं हुआ तो लिसानियत के नाम पर तकसीम करो, नस्ल के नाम पर तकसीम करो। ये तकसीम कर करके इस वक्त मेरे जैसा पाकिस्तान में रहने वाला आसानी से समझ सकता है कि हम लोग 8-10 कौमों में यकीनन तकसीम हो चुके हैं। न सिर्फ ये कि हम शिनाख्त पर तकसीम हुए हैं कि मैं फला हूं, वो फला है, ये फला है, हमारी वफादारी भी यहीं पर आ गई है। अब दीन पे वफादारी कम है, इस पे वफादारी ज्यादा है। इसकी निशानियां भी मैं और आप अपने इलाके में बहुत देख रहे हैं कि फना मसलन जवान हमारा अहले बैत का मानने वाला किसी और पार्टी में है उससे ज्यादा वफादार है, दीन से कम वफादार है। सही, ये हो गया। अच्छा ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एक सदी में हो रहा है। पहली जंग अजीम पर हुकूमत टूटी थी, उसके बाद 55 मुल्क बने, फिर एक एक मुल्क के अंदर दसियों ग्रोह में तकसीम हुए। ये सब 100 साल के अंदर हो रहा है। क्या देखते हुए हो रहा है? कि ये दुनिया बिलाखिर उस इमाम के लिए तैयार होनी थी। अब इतने ग्रोहों में तकसीम कर दिया है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान को जमा करने के लिए हौसला चाहिए। मुसलमान तो मैं दूर की बात कह रहा हूं, अगर सिर्फ अहले बैत के मानने वालों को जमा करें तो दसियों मुल्कों में और 25 ग्रोहों के अंदर तकसीम हुए हैं। सादा सा मंसूबा था, दीन से हटकर कोई वफादारी दे दो, खुदा से हटकर किसी और चीज का वफादार बना दो। और यह मंसूबा पैरेलल काम कर रहा था नफ्स परस्ती के। वो एक मुस्तकिल मंसूबा है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कभी, कि एक तरफ से सियासत में तकसीम करते चले जाओ, इतने तकसीम हो जाएं कि किसी नाम पर साथ खड़े ना हो, और दूसरी तरफ से नफ्स परस्ती दिखवाओ। जो दो इंसान नफ्स परस्त होते हैं वो मुत्तहिद नहीं होते। 1,00,000 आदमी खुदा परस्त होंगे, एक झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे, दो नफ्स परस्त जमा नहीं होंगे। एक तरफ से नफ्स परस्ती दी, दूसरी तरफ से कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, जबान परस्ती, सब का सब देकर हदफ क्या है? अगर पूरी दुनिया को एक इमाम जमा करना चाहे तो हजारों टुकड़े पहले से होंगे, अब इनको जमा करना है। अब इमामत का मौजजा यहां पर है, इमामत का मौजजा यहां पर है। उन्होंने सैकड़ों साल मेहनत करके हमें टुकड़े टुकड़े किया, पता नहीं हजारों करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इस पर खर्च कर डाले कि किसी तरीके से इनको तकसीम कर दिया जाए। इतना तकसीम करने के बाद परवरदिगार आलम ने कुछ इस तरह से बंदोबस्त करना शुरू किया कि दोबारा अहले बैत के चाहने वाले एक दूसरे से नजदीक आना शुरू हो गए। अब इस नजदीकी अलामत क्या है? इस नजदीकी की अलामत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हिजबुल्लाह की कामयाबी हुई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जश्न मनाया। जो पाकिस्तान में जश्न मना रहा था उसको लुबनान के सैयद हसन नसरुल्लाह से क्या काम था, लेकिन जश्न मनाया उसने। अच्छा जो पाकिस्तान का सुन्नी था उसको नसरुल्लाह शिया से क्या काम है, फिर भी जश्न मनाया उसने। ये इनके तमाम मंसूबों के तोड़ के लिए खुदावंद मुताल का एक छोटा सा मुआवजा था। ऐसे मुआवजे अब बहुत आएंगे, क्योंकि खुदावंद मुताल ने गोया इरादा कर लिया है कि इस पूरी कायनात को वजूद अक़दस इमाम के लिए तैयार करेगा इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये खुदावंद मुताल ने चाहा कि ऐसे मौजज़ात जाहिर होना शुरू हुए कि जो दिल टूटे हुए थे एक दूसरे से, कुछ कुछ शर्मिंदगी के साथ بہرحال جڑنا شروع ہو گئے. کیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن بہرحال نزدیک ہونا شروع ہوئے. ابھی ایسا ہوتا ہے کسی حادثے اور موقع پر جمع ہوتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے آپ خود تصور کر سکتے ہیں. الحمدللہ عاشور کا جلوس خود اس بات کی نشانی ہے, کسی ایک قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی ایک فکر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, یہ جلوس عمومی جلوس ہے. 25 اس میں شیعہ شہید ہوئے تو 21 اس میں بوہرا اور اہل سنت بھی شہید ہوئے, وہ بھی حب حسین میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف شیعہ شرکت کر رہے ہیں عاشور کے اندر, نہیں ایسا نہیں ہے, عمومی ہے, بہت لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر. یہ سب نشانیاں ہیں کہ خدا نے متعال کا ارادہ نزدیک لانے پر ہے. اب سوال یہ ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آیا صرف منتظر رہیں کہ حادثات سانحات واقعات نزدیک کریں گے یا ہم بھی کچھ کریں؟ اگر ہم کچھ کریں گے ارادہ الہیہ میں شرکت کر لی ہم نے, خدا نہ کرے نہیں کریں گے یا نعوذ باللہ مقابلہ کریں گے تو خدا کے منصوبے کے سامنے آ جائے, ٹکرانے پہ کھڑے ہوگا. میں عرض کروں گا خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی کوئی بھی وفاداری دین سے بڑھ کر ہے وہ وجود اقدس امام زمانہ کے سامنے رکاوٹ ہے, وہ امام کے وجود کے سامنے رکاوٹ ہے. امام کا وجود لوگوں کو دین کے نام پر متحد کرنے کے لیے, اور میں نے عرض کیا ابھی تو ہم صرف یہاں کی بات کر رہے ہیں, یہاں کا معاملہ نہیں ہے صرف, یہ پاکستان کا رہنے والا شیعہ امریکہ کے رہنے والے شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوگا امام کے دور میں, پاکستان میں رہنے والا شیعہ کسی عرب شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوگا امام کے دور میں. ہمیں اپنے دل کو اتنا وسیع کرنا ہوگا کہ جو کوئی مسلمان اہل بیت کا چاہنے والا ہے ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اتنا وسیع کرنا ہوگا. اچھا کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی شناخت ختم کر دیں گے؟ مثلا میرے نام کے آگے میرے خاندان کا نام لگا ہوا ہے, یہ نام ختم کر دوں؟ نہیں, نام ختم نہیں کریں گے, یہ ہماری شناخت ہے پہچاننے کے لیے. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں قبائل اور گروہ میں بانٹا قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سے صاحب احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ شناخت کی حد میں ہو قبول ہے, وفاداری بنے قبول نہیں ہے. وفاداری اس پہ نہیں ہونی چاہیے, وفاداری دین پہ ہونی چاہیے. بس آپ کی ایک شناخت ہے کہ آپ اس کمیونٹی سے ہیں, وہ اس کمیونٹی سے ہے, وہ اس نسل سے ہے, وہ اس گروہ سے ہے, یہ قبول ہے. لیکن آپ اپنی شناخت کو اپنی وفاداری بنائیں یہ قبول نہیں ہے, قطعاً قبول نہیں ہے. اور اس وفاداری کو اتنا لے کر جائیں کہ آپ کا برا اچھا ہو اور دوسرے کا اچھا برا ہو تو یہ تعصب ہے, یہ تعصب ہے. اس کو ہماری روایات کے اندر عصبیت کہا گیا ہے, اور عصبیت کو شیطان کا خاصہ قرار دیا گیا ہے. عصبیت شیطان سے ہے. عصبیت کیا ہے؟ تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ میری قوم کا برا دوسری قوم کے اچھے سے بھی اچھا ہے, یہ عصبیت ہے, یہ تعصب ہے. میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گا چاہے میرے دین کے مفادات خطرے میں پڑے, تعصب ہے, عصبیت ہے, قبول نہیں ہے دین اسلام کے اندر, دین اسلام کی روح کے خلاف ہے. اور کفر کیا چاہے گا؟ یہ عصبیت باقی رہے. اور میں نے عرض کیا جب پہلے ملکوں کی تقسیم ہوئی تھی تو لوگ کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں اسلام کے اندر ملک بنے ہیں, اب ہم مل کر ملکوں کو مضبوط کریں گے پھر یہ ملک اسلام کے کام آئیں گے. کہاں گئے وہ خواب؟ ہم مل کے ملک کو مضبوط کریں گے, ملک اسلام کے کام آئے گا, ملک خود ایک اینٹ بن گئی, دیوار بن گئی دین اسلام کے مختلف گروہوں کے درمیان, دیوار بن گئی. پھر اس دیوار کے اندر بسنے والوں کی اور دیواریں بننا شروع ہو گئی, نتیجہ یہ ہو گیا اب اتنے اتنے سے ٹکڑے بن گئے. کہاں کہاں مضبوط ہوئے دین اسلام کی نصرت کے لیے, نہیں دین اسلام پیچھے چلا گیا, ہماری اپنی وفاداریاں آگے بڑھ گئی. اب جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی وفاداریوں کو ختم کریں, صرف شناخت کی حد میں رکھیں, اصل وفاداری دین کے نام پر. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کروں گا کفر کی سازش کی, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صل على محمد آل محمد.
دین اسلام نے ہمیں ایک روح دی. یہ سب اس عالمی انقلاب کی تیاری میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. موضوع ذہن سے نہ نکل جائے. عالمی امام کی تشریف آوری عالمی سطح پر ہے. اس کی تیاری کیا ہے؟ ساری وفاداریاں دب جائیں, دین کی وفاداری اوپر آئے. دین نے ہمیں شعور دیا, کہا دنیا کے دوسرے کونے میں اگر ایک مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم. جو زندگی گزارے اور دوسرے مسلمانوں کی فکر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. غزہ کا مسلمان تمہارا بھائی ہے, لبنان کا مسلمان تمہارا بھائی ہے, یمن کا مسلمان تمہارا بھائی ہے, کشمیر کا مسلمان تمہارا بھائی ہے, کوئٹہ میں کوئی شہید ہو تمہارا بھائی ہے, ڈی آئی خان میں شہید ہو تمہارا بھائی ہے, جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے دین اسلام کے نام پر ہے تمہارا بھائی ہے. کفر کیا سکھائے گا؟ کفر یہ کہے گا نہیں, ہم پہلے اپنی سوچیں گے پھر دوسرے کی سوچیں گے. ہمیشہ کفر یہی سکھائے گا. اور کچھ ہمارے نادان دوست اس کفر کی سازش میں پھنسیں گے اپنے دانش میں سب سے زیادہ عقل مند بنتے ہوئے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے پھر بعد میں دوسروں کے کام آئیں گے. نہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے نہ کبھی دوسروں کے کام آئیں گے. میں نے مثال دے دی آپ کی خدمت میں, 50 سال پہلے ہم نے سوچا ملک بناؤ, ملک مضبوط کرو, پھر اسلام کے کام آؤ. پھر یہ طے ہوا کہ ملک نہیں صوبے کو مضبوط کرو, پھر ملک کے کام آؤ, پھر ملک دین کے کام آتا ہے, آتا ہے نہیں آتا نہیں آئے, پاکستان ہی سب کچھ ہے. دین ہی ختم ہو گیا, اب صوبے کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے. یہ ہمارا مقدر بنا کے دیا گیا ہے. توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ختم کر دو ساری وفاداریاں. شناخت کی حد میں صحیح ہے, وفاداری کے لیے قبول نہیں ہے. وفاداری صرف امام سے ہے اور کچھ نہیں, وفاداری صرف دین و خدا سے ہے اور کچھ نہیں ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارا عزیز اگر کم تقویٰ رکھتا ہے تو حبشی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. نبی اکرم نے یہی ارشاد فرمایا نا, حجت الوداع پر یہی ارشاد فرمایا کہ عرب اور عجم کا کوئی تعصب نہیں ہے. یہ ہم سے کہا گیا. اب سنیے کفر کو یہ بات کتنی بری لگی. جمہوریہ اسلامی ایران قائم ہوا, اس جمہوریہ اسلامی ایران نے کہا کہ ہم اسلام کا ام القرآن ہیں, ہم اسلام کا مرکز ہیں, جو مسلمان جہاں مصیبت میں آئے گا اس کی خدمت کریں گے, اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. بوسنیا میں مسلمان شہید ہوتے تھے, سب سے زیادہ آواز انہوں نے اٹھائی. جہاں کہیں بھی کچھ ہوا, لبنان میں, فلسطین میں, برما میں, بنگلہ دیش میں, جہاں کہیں کچھ ہوا انہوں نے آواز اٹھائی. کفر کو پسند نہیں آیا کہ انہوں نے اتنی آواز اٹھائی. غزہ کی جنگ خاص کر پسند نہیں آئی اسرائیل کو کہ ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, کوئی عرب آواز نہیں اٹھا رہا اور یہ عجم ایرانی اتنی آواز اٹھا رہے ہیں. ان کو پسند نہیں آیا. لبنان پہ انہوں نے حملہ کیا, شیعوں کا قتل عام کیا وہاں پر, کسی عرب نے آواز نہیں اٹھائی, انہوں نے آواز اٹھائی. ان کو پسند نہیں آیا, انہوں نے ایران کے اندر بلوا کروایا. بلوا کروایا, بلوا کرنے والوں نے ایک نعرہ بہت لگایا. میں نے خود نوٹ کیا, انٹرنیٹ کے اوپر جا کے دیکھا, یہ نعرہ بہت لگایا. سنیے گا نعرہ, فارسی یہ ہے, نہ غزہ نہ لبنان, جانم فدائے ایران. نعرہ یہ لگایا, وہ منافقین یہ نعرہ لگا رہے ہیں, نہ غزہ نہ لبنان, ہماری جان ایران پر فدا. صحیح ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ایران. اور ہمارے ہاں کیا نعرہ لگا؟ سب سے پہلے پاکستان. دونوں کے پیچھے ایک ہی گروہ ہے, کفر کا گروہ, امام کے دشمنوں کا گروہ. جب اس نے دیکھا کہ امام کے چاہنے والے پوری دنیا سے متحد ہو رہے ہیں تو اس کے سامنے صرف ایک راستہ تھا, اندرونی شناخت کے اوپر تاکید کرو, ان کے اندر توڑ پھوڑ کے اوپر تاکید کرو. تو وہاں وہ منافقین اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں غزہ و لبنان نہیں چاہیے, ہم پہلے ایران پر قربان ہیں. اور ہمارے یہاں بھی بعض دوست کہتے ہیں غزہ و لبنان کی بات نہ کرو, پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کو دیکھو, سب کو ایک ساتھ دیکھو, سب تمہارے بھائی ہیں. اس کی کیا تقصیر ہے جو غزہ و لبنان کے اندر ہے؟ اس کی تقصیر یہ کہ اس کا پاسپورٹ تمہارے پاسپورٹ سے ڈفرینٹ ہے. پاسپورٹ شریعت نے جاری کیے ہیں کیا؟ لبنان کا پاسپورٹ شریعت نے جاری کیا ہے؟ سب کا سب خدا متعال ایک نظام کے اندر رکھتا ہے, سب کو ایک مومن بنا کے دیکھتا ہے. نہ کہ ہم مثال کے طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے برادران کو نہ دیکھیں, ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھیں, لیکن یہ بہانہ نہ بنے کہ ہم کہیں ہمیں غزہ نہیں دیکھنا ہے, ابھی ہمیں لبنان نہیں دیکھنا ہے, ہم نہیں دیکھیں تو کون دیکھے گا, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ایک درس دیا ہے, اور وہ درس یہ ہے کہ مسلمان کی جان جہاں کہیں بھی خطرے میں ہے دوسرا مسلمان آواز اٹھائے گا. انہوں نے کفر کے نظام نے امام کے انقلاب کی تیاری کے مقابلے میں اندرونی محوریت دی ہے, اپنے اندر گھس جاؤ, اور وجود اقدس امام طلب کر رہا ہے کہ اپنے اندر سے نکلو, عالمی سطح پر سوچو, عالمی سطح پر سوچو. کل چند دن پہلے سعودی مفتی نے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے خلاف حرزہ سرائی کی. اب یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نجف کے مرجع ہیں, ایران میں اور مرجع رہتے ہیں, کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. سب سے پہلے آواز خود ایران نے اٹھائی, سب سے پہلے آواز ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اٹھائی. اس نے سعودی عرب کے سفیر کو بلا کر سعودی عرب کی حکومت کے سامنے شدید احتجاج کیا, اور کہا کہ اگر اس قسم کی گفتگو رکھی گئی تو ہمارا سعودی عرب سے رابطہ منقطع ہو سکے گا. اس کے بعد اگلے دنوں کے اندر یہ ہوا ہے کہ حتیٰ عمرے پہ جانے کو انہوں نے فی الحال روک دیا ہے. کہا ہم مختلف مسائل بیان کیے کہ پولیس کا رویہ اچھا نہیں ہے, آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ شیعہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اور میرا اپنا یقیناً سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ چند دنوں کے فاصلے سے ہونا اس واقعے کی بھی تاثیر رہی ہوگی. اب ان کا ارادہ کیا ہے, ان کا ارادہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نجف کے ہیں, ایرانی کیوں بولیں گے, آیت اللہ سیستانی نجف کے ہیں, پاکستانی کیوں بولے گا, پاکستانی خاموش رہے گا. آپ کو دعوت ہے ایسے کسی بھی موقع پر کفر کے سامنے ثابت کریں علی کا ماننے والا جہاں کہیں بھی ہو پہلے علی کا ماننے والا ہے, اس کے بعد کچھ اور. درود بھیجے محمد والے محمد پر. جہاں کہیں موقع ملے اپنے امام کے اس وجود کو دیکھتے ہوئے جو پوری دنیا کو اکٹھا لے کر چلیں گے, اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو متحد کریں. اور جو کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے جس کی محوریت اندر کی سمت ہے, یا کم عقل ہے, بے وقوف ہے, نادان ہے, یا میں عرض کروں گا کہ پھر سازشی ہے, یا اس کے اندر عقل کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے کہ امام کی تشریف آوری کے منظر کو نہیں سمجھ پا رہا ہے, اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا ہے, من اصبح ولم یحتم بامور المسلم فلیس بمسلم نہیں سمجھتا ہے, یا میں عرض کروں گا کہ نعوذ باللہ, خدا نہ کرے سازشی دماغ ہے کہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہابیت اس معاملے میں سر فہرست ہے, وہابیت یقیناً سازشی عنصر ہے کہ جو مسلمانوں کو پے در پے توڑنے کے لیے شرک کے نعرے کے ذریعے سے, کفر کے نعرے کے ذریعے سے, ان کے نعرے سوچے سمجھے ہیں, ان کے نعرے حساس ہیں, اس کے اوپر کبھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیوں شرک کا نعرہ انتخاب کیا. البتہ اس معاملے کے اندر صراحت کے ساتھ آپ کے مرجع ہمارے مرجع کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے, کفر کا لفظ استعمال کیا. عرض کروں گا اگر میں اور آپ اپنے مقدسات کا دفاع نہیں کریں گے کوئی چیز مقدس باقی نہیں رہے گی. اگر میں اور آپ عاشور کا دفاع نہیں کریں گے اور سمجھ رہے ہیں کہ مجلس باقی رہ جائے گی, جلوس جو ہم سے کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بھی دو چار جملے عرض کرتا چلوں. عاشور کے دن بم دھماکہ ہوا, اب کچھ لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا حکومتی سطح پر اور اس کے علاوہ بھی کہ روڈ پر نکلا ہوا جلوس ناامنی سے دو چار ہے, آپ لوگ باؤنڈریز کے اندر کریں. میں آپ سے پوچھوں گا مسجد حیدری روڈ پر تھی یا باؤنڈری کے اندر تھی, امام بارگاہ علی رضا روڈ پر ہے باؤنڈری کے اندر ہے؟ کیا پہلے باؤنڈری کے اندر ہمیں تحفظ تھا کہ اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ روڈ پر جاؤ گے تو تحفظ نہیں ہے اور باؤنڈری کے اندر آؤ گے تو تحفظ ہے؟ تو تم نے باؤنڈری کے اندر کون سا تحفظ دیا تھا تم نے؟ اور پھر ایک بات بہت مضبوطی سے آپ کی خدمت میں آپ کی طرف سے عرض کروں گا, اگر یہ طے ہو کہ ہم جلوس نکالیں اور نامنی ہو جس میں ہم شہید ہوں, اور دوسرا راستہ یہ ہو کہ ہم جلوس نہ نکالیں تو ہمیں شہید ہونا قبول ہے, ہم جلوس نکالیں گے اور شہید ہونے کو بھی تیار ہیں.
اللہ اکبر,
یعنی ہمیں کفر کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں امن دین کے لیے چاہیے، امن لیں اور دین دیں، پھر ہمیں امن نہیں چاہیے، پھر ہمیں جنگ چاہیے، ہم جنگ سہ لینے کو تیار ہیں۔ روایت موجود ہے رسول خدا کی، فرمایا اگر تمہاری جان پر سخت وقت آئے تو اپنا مال دے دو، اپنی جان بچا دو۔ فرمایا اگر تمہارے دین پہ سخت وقت آئے تو اپنی جان دے دو، اپنا دین بچا دو۔ اب میں کہوں گا اگر ہمارے جلوس پہ سخت وقت ہے اور اس کی قیمت چند جنازے ہیں، ہم جنازے دینے میں تحمل نہیں کریں گے، ہم جنازے دینے کو تیار، دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درخواست کروں گا، چہلوں پر پوری طاقت سے جلوس کے اندر تشریف لائیں، پوری طاقت سے تشریف لائیں۔ اور عرض کروں گا، جو پسندیدہ نہیں ہے بیان کرنا یہاں پر، لیکن عرض کروں گا، بعض امام بارگاہوں کے اندر عین جلوس کے موقع پر کچھ پروگرام رکھے جاتے ہیں، اتنے لمبے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ لوگوں کے جلوس میں شرکت کرنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پروگرام، ایک اور پروگرام، ایک اور پروگرام، اتنا لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے کہ لوگ جلوس میں شرکت کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں ان سے نہیں کہوں گا کہ وہ نہ رکھیں، آپ سے درخواست کروں گا یا تو آپ ایسے کسی پروگرام میں شرکت نہ کریں، اگر آپ شرکت کرتے ہیں جلوس میں اپنی آمد کو یقینی بنائیے۔ کچھ بھی ہو، آپ اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی، یعنی واقعا خدا نے عجیب منظر دکھائے، ایک آدمی شہید ہوا ہے جو کفن پہن کر ہی آیا تھا، گویا اس کو خدا انسان نے اتنی سعادت پہلے سے دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے آئے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، نہ صرف جلوس میں آئیں، کوشش کریں کفن پہن کر آئیں، تاکہ دشمن کو سمجھائیں کہ اگر جلوس میں شامل ہونے کی قیمت موت ہے تو ہم کفن لے کر آئے ہیں، ہم پہلے سے جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی یہ تحریک، آپ کی یہ حرکت ان کے ارادوں کو متزلزل کرے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کو ڈرانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی قوم موت سے نہ ڈرے پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ آپ ثابت کر دیں کہ آپ موت سے نہیں ڈرے، معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے۔ اور اصلی معاملہ یہ ہے، آپ موت سے کیوں ڈریں گے؟ آپ کیوں موت سے ڈریں گے؟ کوئی بنی امیہ کا ماننے والا ہو تو موت سے ڈرے گا، کوئی امیر المومنین کا ماننے والا ہو وہ کیوں موت سے ڈرے گا؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ موت سعادت ہے؟ کوئی سید الشہداء کا ماننے والا ہو وہ کیوں موت سے ڈرے گا؟ سید الشہداء کبھی موت سے پیچھے ہٹے تھے؟ کوئی علی اکبر کا چاہنے والا ہو وہ کیوں موت سے ڈرے گا؟ وہ سید الشہداء کا فرزند جس کے سامنے جب سید الشہداء نے پوچھا کہ بیٹا مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، علی اکبر نے دیکھا کہ باپ نے موت کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ارادے کو اپنے والد کے سامنے ظاہر کیا، فرمایا الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر۔ یہ روح ہے آزاد انسان کی، آزاد انسان صرف ایک بات کی پرواہ کرتا ہے، میں حق پر ہوں یا حق پہ نہیں ہوں۔ اگر حق پر ہوں، فرمایا الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے فرمایا اذن لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے، میں حق پر ہوں، میں اپنے دین کی راہ میں جان دے رہا ہوں۔ اور سید الشہداء نے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا۔ میں بعض اوقات کربلا کے منظر کو سوچتا ہوں، آپ بھی باپ ہیں، ہماری بھی اولاد ہیں، لیکن کربلا کے اندر سید الشہداء کو علی اکبر کو بھیجنا بہت بڑا وقت ہونا چاہیے۔ علی اکبر کا جانا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ میں حضرت علی اکبر کے مسائل دو دن سے مسلسل پڑھ رہا ہوں کسی اور جگہ پر، اور آج میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ان جوانوں کی شہادتوں کو سوچتے ہوئے جو مختلف معرکوں کے اندر شہید ہوتے ہیں، ان کی بھی مائیں، ان کی بھی بہنیں، یہ سب بھی اپنی زوجات کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود ان کی جانیں گئی ہیں ان کے خانواد شہداء کو اطمینان دلانے کے لیے کہ اگر سید الشہداء اکبر کو قربان کر رہے ہیں میری اور آپ کی اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہے. حضرت علی اکبر کا وجود کیسا وجود تھا سید الشہداء کے لیے؟ مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں جبکہ میں ناقص باپ ہوں, اور سید الشہداء کامل باپ تھے. وہ اپنے بچے کو کتنا چاہتے ہوں گے اس کا میں حساب نہیں کر سکتا, وہ کامل باپ تھے, ان کی محبت کتنی ہوگی. اور اس کے بعد علی اکبر وہ تھے جو شبیہ رسول تھے. مدینے میں یہ عالم تھا کہ علی اکبر کو دیکھنے کے لیے لوگ راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ شبیہ رسول جا رہی ہے. جب علی اکبر میدان میں اترے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ ہم شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلا سکتے, اتنے شبیہ رسول تھے. کیا بیتی ہے سید الشہداء کے اوپر, یہ تو سید الشہداء جانتے ہیں اور ان کا خدا جانتا ہے. ہمیں سید الشہداء کے چند جملے پتا ہیں. جب علی اکبر کو الوداع کیا تو گویا فرمایا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کیا عرض کروں مولا, کیا آپ نے علی اکبر کو نہیں دیکھا ہے؟ لیکن سید الشہداء کہیں گے آخری دفعہ دیکھنا چاہتا, میرا بیٹا علی اکبر ہے, آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں. علی اکبر کے نکلنے پر خواتین میں کیا کوہرام تھا؟ بعض روایات کے مطابق خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا, علی اکبر بار بار اندر جاتے تھے. علامہ زیان اندر جوادی ایک جملہ بہت خوبصورت کہتے تھے, وہ تبرکا عرض کروں آپ کی خدمت میں. کبھی کبھی کسی کی میت ہوتی ہے اور میت گھر سے نکلنے لگتی ہے تو بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے میت نکل گئی ہے, کوہرام بپا ہو گیا. علی اکبر کا نکلنا بہت بھاری تھا سب کے اوپر. اگر وہ جملہ صحیح ہو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ جملہ بہت عجیب ہے. سید الشہداء نے علی اکبر کی ندا پر کہا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو, اب دکھائی کچھ نہیں دیتا. یہ جملے بہت عجیب جملے ہیں. اب جو قطعاً صحیح جملہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جب علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو سید الشہداء نے کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. قلب حسین پہ کیا گزر رہی ہے جو کہہ رہے بیٹا تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے؟ کسی کے جنازے کو لینے کے لیے بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ نہیں آئی تھی, اکبر کے جنازے کے لیے خیمے کے دروازے پر آئی.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن ظالموں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا ہے قابل اصلاح نہ ہو جلد از جلد واصل جہنم فرما, دنیا اور آخرت کے بدترین عذاب میں مبتلا فرما, ان کے مکر و فریب کو جلد از جلد انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار تمام قربانیاں آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ شہادتوں کا, تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
شام کا زمین ہو
ہیں.